بزرگو، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل چوتھا پارہ مکمل ہوا اور سورہ نساء کی ان آیتوں پر ہم نے گفتگو کی تھی جہاں نکاح کے معاملے میں حرمت کی ایک فہرست پیش کی گئی اور بتا دیا گیا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہارے باپ، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری سوتیلی مائیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور دیگر رشتہ دار، پھر خالائیں، دیگر سب تفصیلات آئیں کہ یہ سب تم پر حرام کیے جاتے ہیں۔ حرام رشتوں کی ایک طویل فہرست پیش کرنے کے بعد حرمت کی فہرست کا ایک آخری حصہ باقی رہ گیا تھا، وہ پانچویں پارے میں اس کو اللہ نے نقل کیا۔ فرمایا، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، جن کو محسنات کہا جاتا ہے۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو تمہارے ہاتھ آئیں، جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یا جو تمہاری لونڈیاں ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازمی کر دی گئی ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ تو حرمت کی فہرست میں آخری حرمت بتا دی گئی، وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں بھی تم پر حرام کی جا رہی ہیں جو اس سے قبل یا موجود اس وقت کسی کی نکاح میں ہوں، اور اگر ان کا نکاح کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، متعلقہ ہو جائیں، بیوہ ہو جائیں، اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہیں۔ لیکن پریزنٹلی کوئی عورت اگر کسی کے نکاح میں ہو تو وہ عورت تم پر حرام ہے۔ اس میں ایک ایکسپشنل کیس بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو کسی کے نکاح میں ہو لیکن وہ لونڈی بن کر تمہارے پاس آئے تو پھر ایسی عورت سے استفادہ کرنا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے آج ہماری گفتگو کا۔ قرآن نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا، یہاں نہیں بلکہ کئی جگہ قرآن مجید میں بتایا گیا، قد افلح المؤمنون والی صورت میں بتایا گیا، لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے۔ قرآن مجید کی ایک نہیں بہت سی آیتیں حوالے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سے بھی تمتع کی اجازت دی گئی تھی، اور یہاں اس آیت میں بالخصوص یہ کہا گیا کہ ایک عورت جو کسی کے نکاح میں ہو وہ عورت تم پر حرام ہے، لیکن کوئی عورت جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہو لیکن وہ غلام، لونڈی اور باندی بن کر تمہارے پاس آئے تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ گویا کہ اس کے دو نکاح ہو گئے، بھائی ایک وقت دو شوہر ہوں گے لیکن ایک شوہر اس کا دور ہوگا، دارالکفر میں ہوگا، اور ایک شوہر دارالاسلام میں مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ گویا کہ یہ مسئلہ دراصل جب بھی ایسی آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بالخصوص جدید طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، تجدد پسند طبقہ، یا وہ طبقہ جو مغربی لٹریچر وغیرہ پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کئی قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات یہ کرنے لگتا ہے کہ کیا اسلام لونڈی اور غلام کی اجازت دیتا ہے؟ ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے سلسلے کو بند کیا، غلامی پر پابندی عائد کی، لونڈیاں حرام کی گئیں، اور دوسری طرف قرآن مجید کی بیشتر آیتیں ایسی ملتی ہیں جس میں لونڈیوں سے تمتع کی اجازت ملتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، خاص کر پڑھے لکھے طبقے کے لوگ، نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ قرآن مجید میں کانٹرڈکشن ہے؟ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے سلسلے کو بند کر دیا، اور دوسری طرف آج بھی وہ آیتیں ہیں، چونکہ قرآن مجید قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت تا قیامت باقی رہے گی، یہ حکم تا قیامت باقی رہے گا، لونڈین کے ساتھ ملاقات کا یہ جو حکم ہے یہ تا قیامت باقی رہے گا۔ یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اصل موقف کیا ہے، اسلام کا اصل موقف کیا ہے؟ قرآن مجید اور اسلام اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ غلاموں کے سلسلے میں، لونڈیوں کے سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج قدر تفصیل سے مسئلہ غلامی پر گفتگو ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس پارے، اس سورت کے آغاز ہی میں تین چار رکوع میں ایسے بڑے بڑے مسائل آ گئے جس پر رک کر ہمیں گفتگو کرنی پڑی۔ تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو یا انہیریٹنس کا مسئلہ ہو یا پھر غلامی کا مسئلہ ہو. یہ تین بڑے بڑے مسائل تھے جن پر قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. یہ پہلے ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ غلامی کا جو مسئلہ ہے یا غلام بنانے کا جو رواج ہے, آج سے تقریباً 100-150 سال قبل تک بھی یہ سلسلہ جاری رہا, یہ نظام باقی رہا, یہ رواج باقی رہا. آج جس صدی میں ہم سانس لیتے ہیں اس صدی میں تو کوئی غلامی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ آج سے 100-150 سال پہلے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غلامی کا مسئلہ ہو بہو باقی تھا, بلکہ کفار و مشرکین کے زمانے میں جس طرح غلامی کا مسئلہ تھا اس سے زیادہ کہیں شدت کے ساتھ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر یہ مسئلہ قائم تھا. لیکن اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے انسانوں کی آزادی اور حریت کا علم بردار ہے, اس نے پیغام بلند کیا اور اس نے انسانوں کے سامنے یہ بتایا کہ تمہارے سماج کے اندر کوئی دو کلاسز نہیں ہو سکتے, ایک ڈپریسڈ کلاس اور ایک پریویلیجڈ کلاس, ایک اعلیٰ طبقہ ایک ادنا طبقہ, ایک دبا ہوا طبقہ اور ایک معیاری طبقہ, یہ تمہاری سوسائٹی کے اندر نہیں ہوگا. اسلام نے یہ انقلاب آخری پیغام دیا. لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جا کر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عہد قدیم میں, قدیم زمانے میں یہ غلاموں کا مسئلہ جاری رہا یورپ میں. اب ادھر 150 سال پہلے ختم ہوا, ورنہ آپ گریک کی تاریخ پڑھیں گے اور روم کی تاریخ پڑھیں گے اور خود ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے یا مصر کی تاریخ دیکھیں گے, عرب کی تاریخ دیکھیں گے, تو معلوم ہوتا ہے کہ غلام یا لونڈی کا جو مسئلہ تھا وہ ان کی معاشرتی اقتصادی اور سیاسی پالیسی میں شامل تھا. یہ مسئلہ تینوں حصے سے ان کی معاشرتی زندگی کا ایک جز تھا, ان کی اقتصادی زندگی کا ایک جز تھا, ان کی سیاسی زندگی کا ایک جز تھا غلامی کا مسئلہ. معلوم ہوتا ہے کتابوں کے مطالعے سے کہ گریک کے اندر جسے یونان کہتے ہیں, اس زمانے میں جبکہ جنگیں ہوتی تھیں بڑی تعداد میں لوگ پکڑ کر لائے جاتے تھے, غلام بنا کر لونڈی بنا کر لے آیا جاتا تھا, تو نہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑا جاتا تھا نہ ہی انہیں قید کر کے جیل کے اندر رکھا جاتا تھا, بلکہ بڑی ہی صفاقی کے ساتھ بڑی درستگی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا جاتا. اور تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ گریک میں موریس نامی ایک بادشاہ تھا اور اس کے زمانے میں ایک جنگ بھی جس میں 4-5 لاکھ لوگ قیدی بن کر آئے اور سب کو کھڑے کر کے اس نے قتل کر دیا. یہ معاملہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا. اچھا, مصر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ احرام جو پیرامڈز بڑے بڑے بنائے گئے فرعون نے بنائے, یہ سب کس کے ذریعے سے بنائے؟ ایسے ہی غلام طبقے کے ذریعے سے بنائے گئے یہ پیرامڈز ہیں, یہ احرام ہیں مصر کے اندر جو بڑے بڑے تکونی جو ٹرائنگولر شیپ کے ہم کو نظر آتے ہیں پیرامڈز جسے کہتے ہیں ہم, بڑی بڑی عمارتیں جو آج بھی وہ یادگاریں باقی رہ گئی ہیں, تو یہ سب غلاموں ہی کے ذریعے سے بنائے گئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ روم کے اندر بھی یہ سب چیزیں باقی تھیں, اور گریک اور روم میں اس زمانے میں سالانہ فنکشن ہوتا تھا, جشن ہوتا تھا جسے ہم ایمفیبین تھیٹرز کہتے ہیں, ویسے بڑے بڑے تھیٹرز یعنی گراؤنڈ سمجھے, بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے, گیلریز ہوتے تھے اور ان میں سالانہ جشن ہوتا تھا. اس جشن میں غلاموں کا بھی ایک شو ہوتا تھا. وہ شو یہ ہے کہ مختلف قسم کے غلام اور لونڈیوں کو لا کر وہاں, جو خاص کر غلام ہوتے تھے مرد غلام, ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیے جاتے اور ان کا ایک کھیل یہ ہوتا کہ تلوار لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے ٹوٹ پڑتے تھے, اور اتنا اس کے اندر ہنگامہ ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ قیمہ قیمہ بن جاتے اور جو مرد مجاہد اس میں جیت کر نکلتا اسے خوب انعامات دیتے, خوب اس کی تعریف کرتے, اس کے چرچے ہوتے تھے. کتنی غیر انسانی رویہ ہے, کتنا غیر انسانی رویہ ہے اور کیسا سلوک ہے کہ غلاموں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا تھا اور ان کا قیمہ قیمہ بنایا جاتا تھا, لوگ اس سے لطف لیتے تھے. یہ ایک قدیم تاریخ ہے, بہت طویل تاریخ ہے, خود عرب کے اندر بھی اس کا باقاعدہ رواج پایا جاتا تھا. ایسے ماحول میں جب کہ غلامی ان کے ہاں ان کی اقتصادی زندگی میں, ان کی معاشرتی زندگی میں, ان کی سیاسی زندگی میں رچ بس گئی تھی, ایسے غلامی کے مسئلے کو اسلام نے ٹیک اپ کیا. ٹیک اپ کرنے کے بعد اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی, اور اسلام کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ غلامی کے حق میں نہیں ہے. تاہم یہ آیت بتاتی ہے کہ غلامی کا حصہ ابھی بھی باقی ہے, غلام اور لونڈی اگر تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. حالانکہ یہ آیت بتاتی ہے, لیکن قرآن کا رجحان ہمیں معلوم ہوتا ہے, اسلام کا رجحان ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی آزادی کے لیے آیا, انسانوں کی ضمیر کی آزادی کے لیے آیا, اور انسانوں کو غلام بنا کر دبا کر کچل کر انہیں نچلا طبقہ ڈپریسڈ کمیونٹی بنا کر رکھنے کے لیے اسلام نہیں آیا. اگر آپ کو اس پر تفصیلی مطالعہ کرنا ہو تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اسلام میں عدل اجتماعی ایک کتاب ہے, اس میں آپ ایک عمیق موضوع ہے, مضمون ہے, وہ ہے انسانی ضمیر کی آزادی, کیسے اسلام انسانی ضمیر کی آزادی چاہتا ہے, اس پر آپ تفصیلی وہاں پڑھ سکتے ہیں. صرف میں اتنا بتاتے چلوں کہ یہ اس ماحول میں اسلام آیا اور اس نے غلاموں کا مرتبہ بلند کیا، غلاموں کو بہت اونچا اٹھایا اور انہیں انسانوں کا درجہ دیا، جبکہ اس سے پہلے انہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ خود یورپ کے اندر بھی جب بیڑیاں پہنا کر لے جایا جاتا تھا تو آج جو کام مشینز کرتے ہیں وہ سب کام ایک زمانے میں غلام کرتے تھے. چیریٹس کھینچنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں بادشاہ اور دیگر لوگ بیٹھنا، اور ان کی گاڑیوں کو یہی غلام کھینچتے تھے، کھیتی باڑی یہی غلام کرتے تھے، دیگر سب کام یہی غلام کرتے تھے. کیسے کرتے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ صبح سے شام تک پابند زنجیر ہوتے تھے، بیڑیاں پہنے ہوئے دیتے تھے اور اسی میں وہ کام کرتے تھے، اور انہی بیڑیوں کے ساتھ لے جا کر راتوں میں انہیں مبہوس کر دیا جاتا. جیل خانوں کی طرح کچھ کمرے ہوتے، اس میں بند کر دیا جاتا. ال فیڈ اور ال کلوتھڈ ہوتے تھے، یعنی نہ اچھا کپڑا دیا جاتا تھا نہ اچھا کھانے کے لیے غذا ملتی تھی انہیں. تو یہ حال تھا جبکہ اسلام نے انہیں انسانیوں کا درجہ عطا کیا، بلندی عطا کی، جانوروں کی سطح سے نکال کر انہیں انسانوں کا عظیم مرتبہ عطا کیا. یہ سورت بالخصوص سورہ نساء میں بہت سی آیتیں آتی ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم ان سب آیتوں کو ایک جا کر کے گفتگو کر لیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے وہ انقلاب آفرین پیغام دیا جس میں کسی آیت نے، جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے فوراً بعد والی آیت میں فرمایا کہ بعدکم من بعض. پہلا نقطہ ذہن سازی کی، ان کا ذہن بنایا، کہا کہ غلام کوئی دبا کچلا طبقہ نہیں ہے بلکہ غلام تمہارے ہی میں سے ایک فرد ہیں، غلام احباب، غلام انسان، وہ بھی تم جیسے ہی انسان ہی. بعدکم من بعض فرمایا، گویا کہ ایک اعلیٰ اور ادنا انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. قرآن مجید کا یہ نقطۂ نظر ہے، اسلام نے یہ نقطۂ نظر دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. گویا کہ پہلے تو ان کی حیثیت بتائی گئی، اور آیت نمبر 25 میں بتایا گیا کہ بعدکم من بعض، وہ تمہارے ہی جیسے ہی، تمہارے سے کوئی کمتر، فروتر اور ڈپریسڈ کمیونٹی وہ ہرگز نہیں. گویا کہ ان کی حیثیت واضح کی گئی. پھر فرمایا آیت نمبر 36 میں بتایا گیا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، طویل آیت ہے، اس میں آگے فرمایا گیا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تمہارے وہ مستقل پڑوسی جو تمہارے بغل میں رہتے ہوں، تمہارے وہ عارضی پڑوسی جو تمہاری سفر میں ہوتے ہوں، اور اس طرح کے تمام لوگوں کے ساتھ، اور انہی فہرست میں شامل کیا گیا تمہارے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہ حسن سلوک کو لگا دیا گیا اللہ کی عبادت کے ساتھ، وعبد اللہ کے ساتھ لگا کر اس کا درجہ اتنا بلند کیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو اہم ترین کام ہو سکتے ہیں، جو عبادت کے مقدس ترین کام ہو سکتے ہیں، اس میں غلاموں کو وہ مرتبہ عطا کرنا کہ ان کے ساتھ عادلانہ، انسانی برتاؤ اور شریفانہ برتاؤ کرنا. گویا کہ ان کے مرتبے کو ذہن سازی کی گئی، بتایا گیا کہ یہ کوئی دبا ہوا کچلا ہوا طبقہ نہیں بلکہ ایک بلند طبقہ ہے. یہاں لکھا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اسلام کا انقلاب آخری پیغام، اس میں ہم نے لکھا ہے ایک تو انسان، ان کی حیثیت بتائی گئی، پھر دوسرے نمبر پر ہم نے بتایا کہ عادلانہ برتاؤ کی تعلیم. پھر قرآن مجید اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا کہ یہ انسان ہیں، اس سے پہلے انسان ہونے کا تصور نہیں تھا، اس سے قبل انہیں انسان سمجھا نہیں جاتا تھا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بخاری میں ہے، کہ غلام بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہی، اور تم ان کے ساتھ انسانی برتاؤ کرو، تم جو کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو وہی انہیں پہناؤ، اور ان کے ساتھ انسانوں سے زیادہ مغفرت کا کام نہ لیا کرو، ایسے کام نہ لیا کرو جو انسانوں کی اس حد سے باہر ہو. تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں انہیں انسانیت کا درجہ عطا کیا. پھر اس کے بعد انہیں انسانی مساوات کے بارے میں دیکھے، فرمایا گیا اس زمانے میں تو میں نے جیسے کہا کہ ذوق طبع کی خاطر بھی انہیں قتل عام کیا جاتا تھا، کھیل کھیل میں ان کے ساتھ ایسے کھیل کھیلے جاتے تھے کہ ان کا قیمہ قیمہ بنایا جاتا تھا. اسلام نے یہ تصور دیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، طویل آیت ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اگر ایک آزاد بندہ مارا جاتا ہے تو اس کے بدلے ایک آزاد کو ہم قتل کریں گے، اگر ایک غلام قتل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے ایک غلام کو قتل کیا جائے گا. تو گویا کہ ان کا درجہ مساوی بنا دیا گیا آزاد انسانوں کے برابر، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد انسان کے بدلے آزاد انسان کو مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور اگر کسی غلام کو کسی نے قتل کیا ہو تو اس کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا. تو گویا کہ وہ درجہ انہیں بلند کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ جو کرمنل لاز ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، بلکہ انہیں بھی وہ بلند مرتبہ عطا کیا گیا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ جب لونڈی اور غلام اللہ کے رسول کے پاس اور صحابہ کے پاس تھے اور دیگر لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس تھے، تو انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ تم ان لونڈیوں کو آزاد کرو اور انہیں دوسروں کے ساتھ نکاح کراؤ. اسی آیت میں آیت نمبر 25 جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہارے پاس ایسے لوگ ہوں غریب طبقے کے لوگ جو محسن عورتوں سے، خاندانی عورتوں سے، شریف زادی عورتوں سے، آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے پاس جو لونڈی اور غلام ہو ان کا نکاح عام مسلمانوں کے ساتھ کروا دیں. گویا کہ اور ذہن سازی کی گئی، فرمایا گیا کہ اب غلام ان کے بعد ان کی نسل غلام زادوں کی نسل نہیں بنے گی بلکہ غلاموں کو نکال کر حروں کے ساتھ، حرائر کے ساتھ ملایا جائے، آزاد بندوں کے ساتھ ان کا نکاح کروایا جائے تاکہ ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں پھر ان پر غلامی کے داغ ان کی پیشانی پر نہ لگ پائیں. گویا کہ پھر اور بلند کیا گیا، ذہن سازی کی گئی پھر آخر میں اسی آیت میں. تو لہٰذا یہ غلامی کے مسئلے پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو سورہ نساء کی بہت سی آیتوں پر بھی ہماری گفتگو مکمل ہوتی جا رہی ہے. پھر فرمایا لونڈیوں کے ساتھ اگر تم شادی کرو تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ لونڈی ہیں، چونکہ وہ غلام ہیں، اس لیے انہیں مہر کے بغیر شادی کرو، یا ان کے ساتھ صرف لذت کی خاطر شادی کرو پھر انہیں جو ہے واپس بھیج دو اور ان کے ساتھ دیگر کام لینے لگو. نہیں، بلکہ فرمایا گیا جیسے خاندانی عورتوں کے لیے شادی کی دو شرطیں رکھی گئیں، ایک شرط یہ ہے کہ انہیں مہر دیا کرو، مہر دے کر شادی کرنا لازم قرار دیا گیا، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ احسان. احسان دیکھیے سین سے ایک احسان ہے جسے ہم نیکی کہتے ہیں، نیکی کرنا یا کوئی نفل کام کرنا، یا اللہ نے جو قانون مقرر کیا ہے، جتنی حد بندی کی ہے نے کسی کام کے بارے میں جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فرائض سے بڑھ چڑھ کر نیک کام کرنے کو احسان سین سے ہے یہ. لیکن اگر سواد سے احسان آئے، الف ہے سواد الف نون احسان غلط اگر پڑھے ہم تو احسان کہتے ہیں حفاظت میں اور نگرانی میں لینا، حسن کہتے ہیں قلعے کو. تو گویا عورتوں سے شادی کرو تو انہیں اپنی ان کی عصمتوں کو، ان کی عفتوں کو اپنی حفاظت میں اور نگرانی میں لینے کی نیت سے شادی کرو، نہ کہ شہوت رانی کی خاطر ان سے شادی کرو. یہ دو شرطیں شادی کے لیے لگائی گئیں آزاد عورتوں کے لیے. اب ان کا درجہ، غلاموں کا درجہ بلند کیا اور بتایا کہ لونڈیوں سے بھی اگر تم شادی کرو تو فرمایا اس میں فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ ان اور لونڈیوں کے ساتھ بھی جب نکاح کرو تو انہیں بھی مہر دیا کرو اور انہیں ایسی شادی کرو کہ احسان کے درجے میں لو، انہیں اپنے آغوش میں لو، ان کی عفتوں اور عصمتوں کی تم حفاظت اور نگرانی کرنے والے بنو. گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا یہ تھیوریٹیکل باتیں تو ہیں لیکن آگے ہم بتائیں گے کہ پریکٹیکلی بھی صحابہ کرام نے اسے امپلیمنٹ کر کے بتایا. تو قرآنی آیات سے ذہن سازی کی گئی غلاموں کو غلامی کے درجے سے بلند کرنے اور عام انسانوں کے مرتبے پر اٹھانے کی اسلام نے پوری کوشش کی، اور اسلام کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا، لونڈیوں کے سلسلے کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں جو پریکٹیکل اسٹیپس، جو عملی اقدامات کیے گئے اسلام نے کیے، اس میں تین قسم کے ہم اقدامات دیکھتے ہیں. نمبر ایک العتق کہتے ہیں، عتق نمبر ایک، نمبر دو کفارہ، اور نمبر تین مکاتبت. یہ تینوں ہم نے اس میں لکھ دیے ہیں غلاموں کی آزادی کی جانب اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو اصول ہے، اسلام کا جو تصور ہے، اس میں ایک تو فرمایا گیا کہ جو غلام جو لونڈی تمہارے ہاتھوں آئے ان کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہو کہ اپنی مرضی کی آزادی، اپنی مرضی سے انہیں آزاد کرو. آزادی پر خوب خوب مارا گیا اور کہا کہ لونڈیوں کو غلاموں کو آزاد کرنا انتہائی نیک کام ہے. حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک غلام کو آزاد کرے گا تو اس غلام کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کی آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ، اس کے ہاتھوں کے بدلے اس کے ہاتھ، اس کے پیروں کے بدلے اس کے پیر، گویا کہ اس کے ایک ایک آزاد کے بدلے اس کے ایک ایک آزاد کو عذاب جہنم سے خلاصی دے دی جائے گی اور جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی، اتنا جو ہے اس کی اہمیت بتائی گئی. تو آزاد کرنے پر خوب خوب ابھارا گیا اسلام میں. اب دیکھیے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ 63 غلاموں کو انہوں نے اپنی زندگی میں آزاد کیا. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 67 غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلاموں کو آزاد کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت دی تھی کہ صحابہ اکرام کی ساری جماعت میں سر فہرست وہ آتے ہیں دولت کے لحاظ سے. اور دولت جب انہیں اللہ تعالیٰ نے دی تو اس کا صحیح مطلب انہوں نے یہ کیا کہ 30,000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، بہت بڑی تعداد جو امیجن نہیں کر سکتے. اور ایک غلام کی جو قیمت ہو سکتی ہے آج کے موجودہ دور کے حساب سے بھی تو 25-30,000 بھی اگر آپ لگائیں، ایک بیل تو 8-10,000 میں ملتا ہے، جو خوب جوتنے والا اور زبردست کام کرنے والا بیل ہی جب 8-10,000 میں ملتا ہے تو ایک غلام کتنی قیمت میں اس زمانے میں بکتے تھے ہوں گے، فروخت کیے جاتے تھے ہوں گے، تصور کیجئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا. وہ کہ اسلام کا یہ تصور، یہ رجحان معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کو برقرار رکھنے کا وہ خواہش مند نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے العتق کے ذریعے سے، رضامندی کے ذریعے سے اپنی خوش دلی کے ساتھ غلاموں کو آزاد کریں، اسلام یہ چاہتا ہے. دوسرے نمبر درجے پر کفارہ. قرآن مجید کی بیشتر آیتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ قرآن مجید نے بہت سے گناہوں کے کفارے کے سلسلے میں بتایا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے, کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. مثلا سورہ نساء میں, اسی سورہ میں آیت نمبر 92, آیت نمبر 92 جو آیت ہے, جس میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے ایک مومن کو عمدن قتل کر دیا ہو تو اس کے کفارے میں دو کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہوگا کہ ایک مومن کا خاتمہ سوسائٹی سے اس نے کر دیا, تو لہذا ایک غلام کو آزاد کر کے ایک مومن, ایک ورکر جو اسلامی سوسائٹی کا ورکر تھا, وہ جگہ خالی ہو گئی, تو ایک مومن, ایک غلام کو آزاد کر کے اس کی جگہ پر کی جائے, اور دوسری طرف قصاص دیا جائے, جس کا قتل ہوا اس کے رشتہ داروں کو جو ہے اس کا فدیہ عطا کرے. تو معلوم ہوا کہ ایک گناہ کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا اصول اسلام نے اپنایا. کتنی جگہ آگے سورہ مائدہ میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم سے غلط قسم کے قسم کھا لیتے ہو, ایک تو یہ ہے کہ محمل قسم کے قسم, مذاق کے لیے قسم کھا لینا, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن اگر تم سنجیدہ قسم کھاتے ہو اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تحریر رقبہ, وہ یہ ہے کہ یا تو تم 30 مسکین کو کھانا کھلاؤ, یا 2 مہینے کے روزے رکھو, یا ایک غلام کو آزاد کرو. وہاں معلوم ہوا کہ قسم کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا, وہ ایک کفارے کا ایک آرٹیکل شامل کر کے قرآن مجید میں اس رجحان کو ڈیولپ کیا گیا کہ غلاموں کے مسئلے کو زندہ نہیں رکھنا ہے, غلامی کے سلسلے کو باقی نہیں رکھنا ہے, بلکہ غلاموں کو آزاد کرتے چلا جانا ہے. پھر تیسرے نمبر پر مکاتبت کہتے ہیں, یعنی مالک کے ساتھ غلام ایک ایگریمنٹ کرے گا, اس ایگریمنٹ کے تحت مالک سے یہ طے ہوگا کہ میں اتنے پیسے دے کر میں آزادی چاہتا ہوں. یہ مکاتبت ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا مالکوں سے, بالخصوص مسلمان مالکوں سے کہا کہ اگر تمہارے غلام تمہارے پاس اس لیے آئے کہ وہ آزادی چاہتے ہوں اور تم ایسے ہی آزاد کرنے کے لیے اتنا فراخ دل نہیں رکھتے, تو پھر ان سے کچھ پیسے لے لو. اور پیسے کیسے, ایک تو وہ باہر کہیں جا کر کسی کمپنی میں کام کریں, کہیں کام کریں, پیسے جمع کریں اور پھر لا کر اپنے مالک کو دے کر آزادی حاصل کریں. جا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. فرمایا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین, جو سورہ توبہ میں یہ آیت آتی ہے کہ زکات کا جو مصرف ہے, ان مصارف میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ کچھ اماؤنٹ اسلامی حکومت باقی رکھے گی, وہ اماؤنٹ صرف غلاموں کی آزادی کے لیے استعمال کیا جائے گا. کوئی غلام اگر آئے اس کے پاس خود پیسے نہ ہو, تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے اتنے پیسے دے کر, اتنا مال دے کر اس کی آزادی کا سامان کیا جائے. تو یہ معلوم ہوا کہ اسلام نے پریکٹیکل اقدامات کیے اور اس طرح سے اس نے غلاموں کو آزاد کیا. اب تاریخ کی کچھ شہادتیں بھی ہم پیش کر دیتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کا کتنا بلند مرتبہ کیا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام آقاؤں کے بھائی بندے بنا دیے گئے. دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں مہاجرین اور انصار کو بٹھایا اور ان کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا. اسے ہم عقد مواقع کہتے ہیں, عقد کہتے ہیں گھانٹی کو, اور مواقع اقوت سے ہے, بھائی چارگی سے ہے. ایک انصار اور ایک مہاجر کو جمع کر کے آپ نے بھائی بھائی کا رشتہ جوڑا. آپ دیکھیے کہ اس رشتے کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ جوڑا ہے, اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام, ان کے ساتھ خالد بن ربائحہ الغشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ انصاری تھے اور ایک بڑے خاندان کے تھے, ان کے ساتھ ان کا بھائی بند کا رشتہ جوڑ دیا گیا, گویا کہ اب دونوں بھائی بھائی ہو گئے. تاریخ کی یہ سب شہادتیں ہیں. پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے, اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا لیکن وہ غلام زادے تھے. اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بڑے خاندان کے ایک فرد تھے, حضرت زید کو اور حضرت حمزہ کو دونوں کا آپس میں بھائی بھائی بنایا. حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر, ان دونوں کے درمیان جو ہے بھائی بھائی کا رشتہ گانٹ دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے غلاموں کو بڑے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ایک ہمسر کر دیا اور ان دونوں کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ ثابت فرمایا. پھر اس کے بعد غلاموں سے شادی بیاہ پر ابھارا گیا, اور اس کی بہترین مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے رسول کی خوبیزاد بہن تھیں اور قریش کی بڑے خاندان کی عورت تھی, ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. وہ ایک غلام اور ایک شریف خاندان کی عورت, بڑے خاندان کی عورت, دونوں کے درمیان شادی کر کے معاشرے کو اور انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ یہ دباؤ کچلا طبقہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ایک زمانے میں اگر یہ غلام بنا کر رکھے گئے تھے تو آج اسلام انہیں آزادی دیتا ہے اور اتنا بلند کرتا ہے کہ مکے کی معزز خاندان کی ایک عورت سے ایک غلام شادی کرنے کے قابل بن گیا. تو گویا کہ اسلام نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا. یہ سب تاریخ کی شہادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ تعجب کریں گے لشکر اسلامی کی قیادت غلاموں کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے دیا. زید بن حارثہ حضرت زید کے بیٹے کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی قیادت کی ذمہ داری دی, اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, اور بڑے بڑے صحابہ تھے, اور اس کے جو ہے لیڈرشپ جو کرنے والے تھے, اور اس کے جو جرنل تھے وہ جرنل تھے حضرت زید کے فرزند تھے. کیا نام تھا ان کا؟ اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا. اسی میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اسی وقت کچھ دنوں کے بعد, اور وہ لشکر ابھی آگے نہیں نکلا تھا. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنائے گئے تو حضرت ابوبکر نے بھی انہیں کو جنرل اس کا ذمہ دار ٹھہرایا, اور انہیں کی نگرانی میں یہ سارا اسلامی لشکر آگے بڑھا. اور یہ حدیث بھی آپ کے سامنے یاد ہونی چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو, ہاں تم پر کوئی کالا کلوٹا حبشی جس کا سر منقع کی مانند ہو, ایسا حبشی ہی تم پر امیر کیوں نہ بنا دیا جائے, اس کی اطاعت تم پر لازم ہے. تو معلوم ہے کہ اس طرح سے اسلام نے آزادی پر اتارا اور غلاموں کے مرتبے کو خوب بلند کیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ایک سلسلہ ایسا ہے جہاں غلاموں کا معاملہ ابھی زندہ ہے, اور تا قیامت یہ حکم اور یہ گنجائش باقی رکھی گئی ہے. اب یہاں تھوڑا قدر تفصیل سے سمجھنے کی ہے. غلام بنائے جاتے تھے, لونڈی بنائے جاتے تھے دو وجوہات سے. ایک تو خرید و فروخت ہوتا تھا, عام مارکیٹ میں ان کا سیل ہوتا تھا, پرچیز ہوتا تھا, لوگ انہیں جا کر خریدتے تھے. ایک تو غلامی کا یہ سلسلہ تھا. غلام بنانے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جنگوں میں جو اسیران جنگ, جو پرزنرز آف وار, جو جنگ میں قیدی بن کر آتے تھے, تو وہ بھی غلام بن کر آتے تھے. گویا کہ دو قسم کے غلام ہو گئے. غلامی کی ایک قسم وہ ہے جو خریدی اور فروخت کی جانے والی ہے, اور دوسری قسم وہ ہے جو جنگ میں غلام بن کر لوگ آتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بارے میں ویری کلیئر کٹ حکم دے دیا کہ وہ حرام ہے. وہ خرید و فروخت کرنے والے غلام اور خرید و فروخت کرنے والے لونڈی حرام ہیں. کوئی اب اس کے بعد تا قیامت لونڈی کو خرید کر اپنے گھروں میں جوڑ نہیں سکتا. کوئی غلام لے کر اب اپنے کھیتی باڑی میں اور اپنے دیگر جگہ کام میں نہیں لا سکتا. غلاموں کا خریدنا اور بیچنا اللہ کے رسول نے ممنوع فرمایا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تین لوگوں کے خلاف خود میں آگے بڑھ کر گواہی دینے اور شہادت دینے کے تیار ہو جاؤں گا. ان میں سے ایک وہ فرد ہوگا جو آزاد انسان کو خریدتا ہے, انہیں بیچتا ہے, اور اس سے اپنی روزی روٹی کماتا ہے. ایسے بدبخت انسان کے خلاف میں قیامت میں خدا کے سامنے آ کر گواہی پیش کروں گا, اور میں اس کے خلاف سفارش کروں گا. گویا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلاموں کا اور لونڈیوں کا خریدنا اور بیچنا حرام قرار دیا گیا. اب ایک سوال ہم سے نوجوان کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ ہم کو بتائیے کہ قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جہاں صریحاً کہا گیا ہو کہ غلام حرام ہیں, غلام اور لونڈیوں کا جمع کرنا یا غلامی میں لینا لوگوں کو حرام قرار دیا گیا ہو, ایسی کوئی آیت بتائیے, لوگ سوال کرتے ہیں. یا حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ صریحاً بتائیے کہ کہاں حرام کے الفاظ سے بتایا گیا ہو. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ اصرار کریں کہ لفظ حرام ہی کے ساتھ وہ طے ہو, تو پھر قرآن مجید میں لفظ حرام کے ساتھ صرف چار چیزیں ہی ملیں گی, سور کا گوشت, خون, اور پھر مردار کا کھانا, اور وہ گوشت جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کاٹا گیا ہو کوئی جانور. یہ چار ہی چیز آپ کو لفظ حرام کے ساتھ ملیں گے. اگر آپ لفظ حرام پر اصرار کریں گے تو قرآن میں شاید شراب کے لیے بھی لفظ حرام نہیں ملے گا. قرآن اصل میں الفاظ کا کی کمی نہیں ہے, اس کے پاس تنوع ہے, اس کے پاس ورائٹیز ہیں, وہ ایک ہی بات کو مختلف پہرائے میں بیان کرتا ہے. شراب کے لیے بھی اس نے لفظ صریحاً حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن حرام ہی ہے وہ بھی, اس کے لیے استعمال کیا فاجتنبوہ, اجتناب کرو, بچو, یہ گندے شیطانی حرکت ہے. پھر قرآن آگے کہتا ہے کیا تم بچو گے کہ نہیں بچو گے, وارن کرتا ہے. وہ شراب کو حرام کرنے کا ایک طریقہ, زنا کو حرام کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے, دوسرے الفاظ سے استعمال کیا گیا کہ یہ گندے فحش چیزیں. گویا کہ حرام کے لیے آپ لفظ حرام ہی اصرار کریں تو پھر قرآن میں صرف چار ہی چیزیں آپ کو حرام کے نام سے ملیں گے, ورنہ حرام کرنے کے لیے بہت سے پہرائے استعمال کر کے, بہت سے انداز استعمال کر کے رسول نے بہت سی چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے, جس میں سے غلاموں کو غلام بنانے بھی حرام ہے. اور اس کے لیے حدیث کی وہ آئے وہ الفاظ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں شہادت دوں گا, میں گواہی دوں گا اس بدبخت انسان کے خلاف جو آزاد انسانوں کو خریدتا ہے, بیچتا ہے, اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کماتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ صاف یہ حرام ہے. اس کے علاوہ اب ایک قسم باقی رہ گئی, وہ قسم ہے جنگ میں جو لوگ اسیر بن کر جو لوگ آئیں گے, وہ معاملہ اسلام نے اس کو باقی رکھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صاف آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے, درجہ بدرجہ حرام کیا, اور قرآن مجید کے نزول کے اختتام تک باقی سب چیزیں حرام کر دی گئیں. مثلا شراب ہے, شراب کی اجازت تھی مکے میں 13 سال اور مدینے میں 2-3 سال. گویا کہ اسلام کے آنے کے 15 سال بعد تک شراب جائز تھی, بلکہ دھیرے دھیرے اس کو حرام قرار دیا گیا, اور ایک دن ایسے آیا جبکہ شراب کی پابندی آ گئی, ہے نا. بہت سی آیتیں ایسی ملتی ہیں, بہت سے احکام ایسے ہیں جس کو قرآن نے اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں حرام قرار دے دیا. لیکن غلامی کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو صرف اسلام کے ہاتھ میں نہیں ہے, اسلام کے کنٹرول میں نہیں ہے سارے کا سارا, بلکہ اسلام اور مخالفین اسلام یہ دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے. گویا کہ جس طرح سے گیم کھیلا جاتا ہے تو نیٹ کے دونوں پارٹیز کے درمیان جب جیسے گیند ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اچھلتی ہے, اس طرح یہ غلاموں کا معاملہ صرف اسلام کے کنٹرول میں ہرگز نہیں ہے. یہ معاملہ اسلام اور دشمنان اسلام کے کنٹرول میں ہے, اور اگر دونوں کسی بات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں تب غلامی کا مسئلہ دنیا سے ختم ہو سکتا ہے. ورنہ اگر ایک طرفہ اسلام غلامی کا مسئلہ ختم کر دے, جنگ کے قیدیوں کو بند کرنا بند کر دے, تو پھر اس کے بعد دشمنان اسلام اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کیسے؟ مثلا جنگ ہوئی, جنگ میں مسلمانوں کے سمجھے کہ 1,000, 10,000, 20,000 قیدی بن کر مسلمان جو ہے غیر کافروں کے پاس چلے گئے, اور کفار کے 10,000-20,000 قیدی آپ کے پاس آ گئے. اگر آپ قیدیوں کے بارے میں یہ اصول اپناتے کہ انہیں بڑی فراخ دلی کے ساتھ رہا کرتے چلے جائیں, اور ان سے نہ فدیہ لیں نہ ان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیں جو ہمارے مسلمان قیدی کفار کے پاس چلے گئے, اگر یہ قانون نہ ہوتا اور صرف ایسے ہی فراخ دلی کے ساتھ انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا جاتا, تو کفار اور مشرکین اس کا خوب خوب فائدہ اٹھاتے. ہر جنگ میں انہیں معلوم ہے کہ اسلام کبھی بھی غلام بنا کر نہیں رکھے گا, قیدیوں کو پکڑنے کی اجازت نہیں دے گا, لہذا ہمارے جتنے بھی سپاہی خوب مسلمانوں کی ٹیریٹری کے اندر چلے جائیں, لیکن کل وہ واپس کر دیے جائیں گے, اور پھر مسلمانوں کے غلام قیدیوں کو پکڑ کر ضرور رکھیں گے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے. گویا کہ ایک طرفہ معاملہ ہو جائے گا, اور یہ ایک طرفہ معاملہ اسلام پسند نہیں کرے گا, چونکہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے, اور کفار مشرکین کے جو قیدی ہمارے پاس آئے ہم ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کریں گے, لیکن ہم انہیں ایک بہتر زندگی عطا کریں گے. اب معلوم ہوتا تین طریقے بتائے. سورہ محمد کی پہلی آیت فرمایا کہ اگر کسی کافر قوم سے تمہاری مٹھ پھیر ہو تو پھر خوب خوب انہیں قتل کرو, پکڑو مارو جہاں بھی ملیں, جنگ کی بات ہے یہ, میدان جنگ میں مارو, اور ان کے گردنوں پہ, ان کے جوڑ جوڑ پر, ان کے گھٹنوں پر مارو, انہیں قتل کرو, اور اس کے بعد جتنی بھی ہو سکے ان کے لوگوں کو قیدی بناؤ. یہ قانون ہے یہ کہ دشمن کی زیادہ سے زیادہ سر پچل دیا جائے, اس کی کمر توڑ دی جائے, تبھی کوئی قوم جو فاتح ہو سکتی ہے. تو جب کسی قوم سے مٹ بھیڑ ہو تو بڑی تعداد میں قیدی کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے, جتنے لوگ ہو جائیں میدان جہاد میں مار دیے جائیں گے, اور بقیہ لوگوں کو قیدی بنا کر لایا جائے گا. اب اسلام لونڈی اور غلام کے مسئلے کو ایسے ہی نہیں کہتا کہ جیسے ہی وہ پکڑ کر لائے جائیں ان کے ساتھ آزاد شہوت رانی کی جائے, بلکہ قرآن نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے مسلمانوں کی جو قیدی وہاں چلے گئے ان کے پاس تبادلہ کرنے کی کوشش کرو, گویا ایکسچینج آف پرزنرز آف وار, قیدیوں کا تبادلہ کر لو. تمہارے قیدی وہاں چلے گئے اور ان کے قیدی تمہارے پاس آ گئے, تو انہیں بدلے میں ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر تمہارے پاس جو قیدی آئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو یہ پیغام دو کہ وہ جو لوگ اس وقت غلام بن چکے ہیں وہ اپنی آزادی خریدنا چاہیں تو خریدو, اور آزادی خریدنے کی چیز ہے, ایسے ہی آسانی سے نہیں دی جائے گی, کیونکہ مسلمانوں کی ٹیریٹری پر انہوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کے ملک پر انہوں نے حملہ کیا, اب یہ ہمارے قبضے میں ہیں, آؤ اور انہیں فدیہ دے کر لے جاؤ, گویا پینالٹی دیا کرو. تو اگر کفار و مشرکین کے رشتہ دار آتے ہیں پینالٹی دے کر انہیں چھڑا کر لے جاتے ہیں تو فبیہا, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں تو اب تیسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا کام یہ کریں گے کہ اس وقت بوسنیا ہرزگوینا میں ہو یا دنیا کے مختلف ممالک میں جو قیدی بنا کر رکھے گئے ان کے ساتھ انتہائی ظلم و ستم کیا گیا. آپ کو معلوم ہوگا ورلڈ وار سیکنڈ میں رشیا نے جرمنی کے اور جاپان کے بڑی تعداد میں قیدیوں کو قید کیا, غلام بنایا, اور انہیں لے جا کر جو ظلم و ستم کیا تاریخ کی کتابوں میں وہ ملتا ہے کہ سائبیریا کے جنگلوں کو آباد کرنے, وہاں کے جنگلوں کو صاف کرنے, وہاں مائننگ کرنے کے لیے, اور سب زیرو بلو زیرو ڈگری سینٹی گریڈ کا جو کلائمیٹ ہے اس کلائمیٹ میں انہیں رکھا گیا, نہ انہیں پراپر کھانا دیا گیا, نہ انہیں پراپر کپڑے دیے گئے, ایسی حالت میں ان سے کام لیا گیا اور انسانیت سوز مظالم ان پر ڈھائے گئے. یہ دنیا کا یہ قانون تھا, جدید دنیا میں بھی یہ قانون تھا کہ جو لوگ قیدی بن کر آتے تھے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا. ایک تو یہ کرتے تھے جو مردوں کے ساتھ, عورتوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا جاتا تھا, ان کے ساتھ سپاہی ان کا منہ کالا کرتے تھے, ان کی عصمتیں لوٹتے تھے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جدید زمانے میں ابھی ایک دو سال پہلے بوسنیا ہرزگوینا میں میں جو مسلمانوں کو پکڑا گیا ان کے ساتھ جو ظلم ستم کیے گئے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اندر کہ کانسنٹریشن کیمپ وہ ہوتے تھے جہاں ایک دم بالکل کھلی فضا کے اندر لے جا کر انہیں رکھ دیا جاتا تھا, اور بوسنیا کے اندر جو ٹیمپریچر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سرما کے زمانے میں وہ زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے, ایسے سرد کلائمیٹ میں انہیں بالکل کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور اطراف سے بار فینسنگ کر دیا جاتا تھا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ کمبی ڈالنا, تو وہ پورا فینسنگ ویلی ڈال دیتے تھے باربڈ فینسنگ, اور اس میں الیکٹرک شاک لگا دیے جاتے تھے, کرنٹس رکھ دیے جاتے تھے. خود آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ کتنے مسلمان غلطی سے اگر کہیں چلے جائیں اس فینسنگ میں اگر پھنس جائیں تو ان کی لاشیں ایسے ہی لٹکتی ہوئی نظر آتی تھیں, ٹی وی کے اندر ہم نے دیکھا ہے. یہ سب ظلم و ستم قیدیوں کے ساتھ یہ لوگ کرتے تھے, اور آج کے دور میں بھی یہ لوگ کرتے رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا امریکہ نے جو ظلم و ستم کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں, کہ امریکہ اس وقت ہیومن لبرٹی کا چیمپئن بنتا ہے, فرانس ہیومن لبرٹی کا چیمپئن بنتا ہے, اور لبرٹی کا اسٹیچو امریکہ میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے وہ اسٹیچو نظر آئے گا, اور بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی حریت, ان کی آزادی, ان کے مساوات کے ہم سب سے بڑے علم بردار ہیں. لیکن ان کم وقتوں نے انسانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا, خود تاریخ کی کتابیں گواہیں شہادت دیتی ہیں کہ ایک صدی کے اندر 1860 سے 1680 سے 1786 تک ایک صدی کے اندر انہوں نے 20 ملین انسانوں کو غلام بنایا, اور باقاعدہ سلیو ٹریڈنگ ہوتی تھی, غلاموں کی تجارت ہوتی تھی, غلاموں کا بزنس ہوتا تھا, اور افریقہ کا جو ایسٹرن حصہ ہے, افریقہ کا جو ساحل مشرقی ساحل ہے اس کا نام ہی سلیو کوسٹ تھا, سلیو کوسٹ, اس ساحل کا نام غلام ساحل تھا. وہاں ڈاکیارڈز ہوتے تھے, ڈاکیارڈز آپ سمجھتے ہوں گے جہاں کشتیاں آ کر رکتی تھی, ان ڈاکیارڈز میں لاڈجنگز بنائے جاتے تھے, اور افریقہ سے بڑی تعداد میں کالے انسانوں کو ہانک کر لے جایا جاتا تھا اور انہیں وہاں ڈاکیارڈز کے اندر رکھا جاتا تھا, کیونکہ انہیں امریکہ ایکسپورٹ کرنا ہے. پھر ایکسپورٹ کرنے تک, کشتی آنے تک ایک ایک دو دو مہینے جب لگ جاتے تھے, تو جو انسان پکڑ کر لا کر وہاں ڈاک یارڈ میں رکھے جاتے تھے ان کا 1/3 حصہ, ان کی 1/3 آبادی وہیں ختم ہو جاتی تھی, جن کے نہ وہاں کھانا دیا جاتا تھا نہ پراپر پانی تھا, اور بالکل بیل بکریوں اور بھینسوں کو جس طرح گھسیڑ کر رکھتے تھے اس طرح سے وہاں دبا کر رکھتے تھے. خود ان کے مصنفین لکھتے ہیں کہ 1/3 1/3 حصہ غلاموں کا وہاں مارا جاتا تھا. پھر کشتیوں میں انہیں سوار کیا جاتا تھا, بتایا گیا ہے کہ 18 انچز کے شیلف ہوتے تھے, اس طرح سے شیلف ایک کے اوپر ایک اور ایک کے اوپر ایک, ان شیلفوں کے اندر انہیں لوڈ کیا جاتا تھا اور انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ باہر نکل کر کہیں پانی میں کود نہ جائیں, اور انہیں امریکہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. اس دوران 20% لوگ مارے جاتے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ جتنے غلام وہ پکڑتے تھے اس میں کا آدھا حصہ امریکہ پہنچنے سے پہلے مر جاتا تھا, پھر امریکہ لے جا کر, آج جو امریکہ ہم دیکھتے ہیں, جو بسایا امریکہ ان کالے نیگروں کے ذریعے, اس افریقن نسل کے انسانوں کو انہوں نے لے جا کر آباد کیا اور ان سے محنت کروایا, ان سے غلامی کروایا, اور اس کے ذریعے سے آج امریکہ کو انہوں نے آباد کیا. بتایا جاتا ہے کہ پورے یورپ کی تجارت میں 100 ملین غلام انہوں نے بنائے, پوری جو تجارت ہے یورپ اور امریکہ کی تجارت, اس میں اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے غلاموں کو غلام بنایا. یہ اس دنیا کا حال ہے, جدید امریکہ کا, جدید یورپ کا یہ حال ہے. لیکن اسلام نے یہ کہا کہ یا تو ان کا تبادلہ کرو, یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو, یا اس کے بعد اب کیا کریں گے. تیسرا سلوشن, یعنی مجبوری کا سلوشن ہے, یہ مجبوری کا حل ہے کہ اب یہ ہوگا کہ انہیں جو مرد ہوں گے اور جو عورتیں ہوں گی انہیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ آخری چارہ کار ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخری چارہ کار ہے. اس کے علاوہ اسلام کبھی کانسنٹریشن کیمپ میں رکھنے کا قائل نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد 10-15-20-25 ہزار لاکھوں کی تعداد میں رکھ کر کیسے حکومت ان کی چارہ پانی کا اور ان کی غذا کا انتظام کر سکتی ہے؟ یہ حکومت کے لیے ایک برڈن ہو سکتا تھا. لہذا ان غلاموں کو, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, مسلمان فوجوں میں اور مسلمانوں کی آبادی میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. یہ ایک آخری چارہ کار کی حیثیت سے اس کو باقی رکھا, اور یہ قیامت تک. اس لیے یہ قانون قرآن میں ہے کہ آج اگر جنگیں نہیں ہوتی, آج ہندوستان میں یہ جنگ نہیں ہے, تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تا قیامت ہوگا ہی نہیں. مختلف جگہ مختلف جنگیں اور مختلف تصادم ہوں گے, اور اس میں اگر اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو ایک آخری سلوشن چارہ کار یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو کہ انسانیت کا مرتبہ ملے, عزت اور شرافت کے ساتھ انہیں مسلمان فوج کے اندر تقسیم کر دیا جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہے کہ عورتیں اگر ہوں گی, مرد ہوں گے, وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی جذبات ہوں گے, اور اگر ان کے جذبات کو پورا کرنے کا سامان نہ کیا جائے گا تو پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہوں گے اور جراثیم پھیلائیں گے, اخلاقی جراثیم, مفاسد پھیلائیں گے, قوموں کے اندر, مسلمان ملک کے اندر ایک فتنہ برپا کر کے رکھ دیں گے. اس لیے کہا گیا کہ اب انہیں تقسیم کر دو. اس تقسیم کے ذریعے سے یہ اصول بتایا گیا کہ حکومت جس شخص کو جو لونڈی دے گی وہی لونڈی اس کی ہوگی. اب اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ لونڈی خرید کر نہیں لائی جائے گی, یا لونڈیوں کو جس پر جو ہاتھ پڑے وہ فوجی نہیں مارے گا، بلکہ حکومت ڈسٹریبیوٹ کرے گی، اور حکومت جسے جو لونڈی دے گی اس کی وہ ملکیت ہو جائے گی، اس کی وہ پراپرٹی ہو جائے گی، اور اس ملکیت کے ساتھ تمتع کرنا، اس کے ساتھ مباشرت کرنا اس کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ صرف یہ تو حکومت تقسیم کرے گی، دوسرا جن کے حق میں جو لونڈی آئے گی، جو غلام آئیں گے ان کے ساتھ وہ کام لیں گے، اور لونڈیوں کے ساتھ وہ تمتع، صرف وہ شخص اس کا حقدار ہوگا اور کسی کو اس کا حق نہیں ہوگا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یا تو خود نکاح کریں، تین طریقے ہیں اب ان کے لونڈی آنے کے بعد، یا تو ان کے ساتھ نکاح کر لیں، آزاد کریں ان کو، آزاد کرنے کے بعد نکاح کریں، یا تو انہیں آزاد کر کے نیا مہر عطا کر کے ان کے ساتھ شادی کریں۔ آزاد کرنا خود ایک مہر ہے، اس لیے آزاد کرنے کے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں، آزاد کرنے کے بعد نیا مہر دے کر نکاح کریں، یا ایسے ہی ان کے ساتھ تمتع کریں۔ تینوں قسم کی اجازت دی گئی۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو جو لونڈیاں آئیں، آپ نعوذ باللہ اس کے خواہش مند نہیں تھے، لیکن امت کے سامنے ایک مثال پیش کرنی تھی، اس لیے آخر زمانے میں حضرت جبیریہ اور حضرت صفیہ، یہ دو امہات المومنین آپ کی نکاح میں آئیں، تو یہ دونوں غلام اور لونڈی بن کر آئیں، تو اللہ کے رسول نے ایک کو آزاد کیا اور آزادی ہی کو مہر قرار دے کر ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ایک کو آزاد کیا، نیا مہر عطا کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو یہ دونوں طریقے سے اللہ کے رسول نے بتایا، ورنہ تیسرا طریقہ بھی یہ جائز ہے کہ ان کے ساتھ ایز اٹ از تمتع کیا جائے۔ یا پھر یہ کہا گیا کہ ان باندیوں کو جو تمہارے حق میں آئی ہیں، انہیں تم آزاد کر کے، مسلمانوں کے جو غریب لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو زیادہ مہر دے کر بڑے خاندان کی اور آزاد عورتوں کی شادی نہیں کر سکتے، تو ایسی لونڈیوں کا نکاح مسلمانوں سے کرا دو۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حکومت لونڈیوں کو اور غلاموں کو تقسیم کرنے کے بعد واپس لینے کی مجاز نہیں ہے، اور وہ واپس نہیں لے سکتی۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اس پر ہماری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے ذہن میں کچھ کراہت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی عورت لونڈی کی شکل میں جو عورت آئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کے بغیر، نکاح بھی کر سکتے ہیں، نکاح کے بغیر بھی جو تمتع کی اجازت دی گئی ہے، اس میں کچھ لوگ کبھی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کے ذریعے سے جس طرح ایک عورت حلال ہوتی ہے، اسی طرح سے حکومت اگر ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے عورت کو، غلامہ اسیران جنگ کو، تو وہ بھی حلال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف نکاح میں یہ کوئی فریضہ نہیں ہے، جس طرح سے امام صاحب بیٹھ کر قرآن مجید کی تین آیاتیں اور دیگر احادیث پڑھتے ہیں، یہ نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ برکت کے لیے عوام کو جمع کر کے نکاح کا ایک اصول بنایا گیا۔ ورنہ نکاح کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہے، یہ آزاد عورتوں اور مرد کے ساتھ ایجاب و قبول ہے، جو غلام بنا کر لائے جائیں ان کی کیا رائے آپ لیں گے؟ ہرگز رائے نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ غلام ہیں، اب انہیں اس کا حق نہیں دیا جائے گا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اب ان کی وہ آزادی نہیں ہوگی، اور ان سے پوچھ کر ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ تو صرف ایک کینسل کر دیا گیا، وہ ہے ایجاب و قبول، اور دوسری چیز اعلان ہے، معاشرے میں یہ اعلان ہو کہ بھائی فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ نکاح میں آئی ہے، اب وہ عورت صرف فلاں مرد کی ہوگی، اس عورت کے ساتھ کوئی اور ناجائز تعلقات پیدا نہیں کرے گا، اس مرد اور عورت سے جو اولاد ہوگی وہ جائز اولاد ہوگی۔ معاشرے میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ کارڈ سسٹم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نکاح کا اعلان۔ اعلان ہوتا ہے اس معاشرے میں کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ قائم ہوا۔ غلاموں کا مسئلہ، لونڈیوں کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ حکومت جب ایک لونڈی کو ایک سپاہی کے حوالے کرتی ہے یا ایک مومن کے حوالے کرتی ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کا اعلان ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر کہ یہ لونڈی اس مرد کو دی گئی ہے، اور اس لونڈی کے ساتھ کسی اور کو اپنا حق نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تمتع کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس لونڈی سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد اس مرد کی جائز اولاد سمجھی جائے گی۔ علماء میں یہاں اختلاف ہے کہ لونڈی سے جو اولاد ہوگی، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کے ساتھ وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کے بعد اس کا درجہ ام الولد کا ہوگا، اور جب شوہر مر جائے گا تب وہ عورت آزاد ہوگی۔ یہ علماء نے اس میں اختلاف بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ اصل میں سلوشن ہے، ایک آخر چارہ کار کے لحاظ سے اسلام نے اس کو باقی رکھا کہ کبھی ایسا موقع کہیں آ جائے تو حت المقدور کوشش کریں گے ہم کہ ایک تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یا تبادلہ کریں، یا قلیل تعداد میں ہو تو ایسے ہی آزاد کر دیں گے، اگر اندیشہ نہ ہو کہ یہ پھر پلٹ کر حملہ کریں گے تو آزاد کر دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ سب چارہ کار اگر ممکن نہ ہو، یہ سب راستے اگر بند ہو جائیں، تو آخر چارہ کار، آخر راستہ یہ بتایا گیا کہ انہیں مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، ان سے تمتع کا حق دے دیا گیا، اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد غلام اگر آئیں تو کیا عورتوں کو بھی ان کے ساتھ تمتع کی اجازت ہوگی؟ تو اس پر ہم نے پرسوں گفتگو کی ہے کہ ایک عورت کو ایک شوہر آلریڈی ہو اور پھر ایک غلام بھی ہو تو دونوں کے ساتھ تمتع کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے ہم نے پورا سائنٹیفک ڈیٹا اور سوشیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اور فیزیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس وقت گفتگو دو دن قبل کی تھی. اس میں ایک نقطے کا اور اضافہ کر لیجئے کہ مرد قوام ہے. ابھی انشاءاللہ کل کی آیتوں میں یہ بات آئے گی، الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے، مرد قوام ہے، اور مرد کو ایک درجہ سپیریارٹی حاصل ہے، ایک درجہ. ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اب اگر غلام سے عورت تمتع کرے تو عورت مالک ہوگی اور جو مرد غلام ہوگا وہ اس کے دست نگر ہوگا. گویا کہ اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا کہ یہاں عورت حاوی ہے اور مرد اس کے دست نگر ہے، تو اس سے پورا سوشل سٹرکچر ڈسٹرب ہوگا. اس لیے مرد غلام کو عورت سے تمتع کی اجازت نہیں ہوگی. اس مرد غلام سے آپ کام لیجئے اور کوشش کیجئے کہ اگر اور لونڈیاں ہیں تو لونڈیوں کو آزاد کرائیے، ان مرد غلاموں کو آزاد کرائیے، ان دونوں کی شادی کروا دیجئے اور مسلمان سوسائٹی میں وہ مسلمانوں کی حیثیت سے سر بلند ہو کر زندگی بسر کر سکیں، اس کی اجازت ہے. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ لونڈی جو بن کر آئے گی اس میں خواہ کافر ہوں خواہ مسلم ہوں، سوری مسلمان تو نہیں ہو سکتے، خواہ کافر ہوں خواہ وہ کتابیاں ہوں، کسی سے بھی تمتع کی اجازت ہوگی اور اس کا اسلام قبول کرنا بھی لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے. اس لیے کہ عورت دست نگر ہوگی، مرد مسلمان ہوگا، تو عورت اور اس کے بچے بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توقع ہو سکتی ہے. لہذا یہ سب تفصیلات جو ہیں علماء نے لکھی ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس نقطے کو، اس کلاز کو باقی رکھا کہ تا قیامت ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ اسیران جنگ لونڈی بن کر تمہارے پاس آئیں تو ان کے لیے ایک سلوشن، آخر چارہ کار، ایک مجبوری کا حل یہ ہے کہ انہیں تقسیم کر دیا جائے، اور جب تقسیم کر دیا جائے تو وہ تمہاری پراپرٹی ہیں اور تم اپنی پراپرٹی سے استفادہ کر سکتے ہو. یہ وہ کچھ باتیں رہیں جو لونڈی اور غلاموں کے مسئلے میں عرض کرنی تھیں. یہاں تک تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ کل سے ہماری گفتگو ذرا تیزی کے ساتھ مختلف مسائل کو جلد سے ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے.